الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إقامة کہنے کا سنت طریقہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھائے کرتے تھے. ہر مسلمان کو اقامت کہنی بھی آنی چاہیے کہ اقامت کا سنت طریقہ کیا ہے. اس کے لیے دو اصول یہ یاد رکھیں. نمبر ایک، یہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی دو مرتبہ اللہ اکبر، ایک جملہ ہے. عربی زبان میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دو مرتبہ اللہ اکبر، یہ ایک جملہ ہے. قاعدہ اور فارمولا یہ ہے کہ دو جملے ایک سانس میں کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پوری اقامت سنت کے مطابق ہو جائے گی. پہلا قاعدہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دو مرتبہ اللہ اکبر ایک جملہ ہے، اور دوسرا قاعدہ کہ دو جملے ایک سانس میں کہنے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں ہوگا نا، اور دو جملے ایک سانس میں ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں. حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایک سانس میں. حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایک سانس میں. قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح ایک سانس میں. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک سانس میں، ٹھیک ہے نا جناب. یہ اقامت کا سنت اقامت کا یہ طریقہ ہے کہ دو جملے ایک سانس میں کہیں گے تو خود بخود اقامت سنت کے مطابق ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو جزم پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح جب حی علی الصلاح حی علی الصلاح، یہاں وصل نہیں کیا جائے گا بلکہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایسے پڑھا جائے گا، حی علی الصلاتی حی علی الصلاح یہ نہیں، بلکہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح. اسی طرح حی علی الفلاح حی علی الفلاح نہیں، بلکہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی جزم وقف ایسے پڑھا جائے گا. کیوں؟ حدیث شریف ہے کہ الاذان جزم والاقامۃ جزم والتکبیر جزم، کہ اذان اقامت اور تکبیر یہ سب جزم پڑھنا یہ سنت ہے، یہ ہے اقامت کا سنت طریقہ. لذا آسان کتنی ہے اور ہر مسلمان کو آنی چاہیے، تاکہ کہیں بھی اقامت کہنے کا موقع ہو فوراً کہے، سنت کے مطابق ادا کرے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اقامت کہنے کے لیے بالکل امام کے پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے. تم آگے ہو کے بیٹھو نا، اس کو ہٹاؤ، اس کو پیچھے کرو سائڈ پہ، ہاں ایسے. اقامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو، دائیں طرف بائیں طرف پچھلی صف میں، وہ کہیں سے بھی اقامت کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ جس نے اذان دی ہے اقامت اس کا حق ہے، وہ اقامت بھی کہے. اس لیے اس اقامت کی مشق کی جائے، تاکہ جب ایسے مواقع ہوں، ماشاءاللہ بہت، جیسے عرض کیا تھا کہ اذان، بڑی اذان کا دینا یہ ایک بہت عبادت ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کسی مسجد میں مؤذن ہوتا، اذان دیتا، اتنی بڑی عبادت ہے. لہذا احمق اور بے وقوف ہے وہ جو مؤذن کو حقیر سمجھتا ہے، احمق ہے. اصل میں بات یہ ہے نا، سکہ نہیں جانتا نا. جیسے بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں سونا دے دو، ہیرا دے دو، جوہر اور کوئی موتی دے دو، گوہر دے دو، بچے کو کیا پتا؟ اس کے لیے تو مثل وہ موتی مثل گولی کی طرح ہیں، کنچے کی طرح ہیں، لیکن جب بڑا ہوگا تب پتہ چلے گا. اسی طرح سے یہ اذان دے، یہ اقامت، یہ نماز، امامت، یہ مسجد کی خدمت، اور یہ مدرسہ، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ صحبتوں میں جانا، اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد. کیونکہ جب منڈی لگے گی نا، کسی چیز کی قیمت منڈی میں پتہ چلتی ہے. جب آخرت کی منڈی لگے گی، آہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آخرت کی جب منڈی لگے گی تب معلوم ہوگا کہ یہ اعمال کیا چیز ہے. اس کرنسی کا پتہ وہاں چلے گا. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن اونچی ہوگی. لہذا محدثین فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہری، کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کی گردن اونچی بنا دیں گے، اور گردن کا اونچا ہونا یہ عزت کی علامت ہے، سر بڑا سردار کا، یہ سنا ہے نا، سر بڑا سردار کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو اونچا فرما دیں گے، بڑی ہوگی. اور دوسرے معنی یہ ہیں، معنوی معنی، وہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے. تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں، ہم اس کو حقیر سمجھیں، احمق ہے یہ شخص. اگر وہ غریب ہے تو امیری غریبی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، لیکن جو خدمت اس کے ذمہ ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے. ہاں البتہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی تاکید بھی دی, تاکید فرمائی ہے کہ اگر وہ مؤذن اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنی اصلاح کرا لے تو پھر کسی مالدار کے گھر پہ کھانا مانگنے نہ جائے, فاقے سے رہ لے. بل گرام کے اندر ایک عالم اللہ والے رہتے تھے, نواب کا لڑکا ان سے پڑھنے آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ فاقے سے تھے کہ وہ نواب کا لڑکا پڑھنے کو آیا تو استاد کی آواز سے اس کو کمزوری معلوم ہوئی. تھوڑی دیر پڑھ کے اس نے استاد سے کہا, استاد جی, کیونکہ پہلے فاقہ عام ہوتا تھا, پہلے فاقہ کشی تو عام بات تھی کہ جی کھانے کو نہیں ہے تو فاقہ کرو, اب تو ڈاکٹر زبردستی فاقہ کرواتے. تو اب وہ استاد پڑھانے لگے تو طالب علم کو اندازہ ہو گیا, نواب کے لڑکے کو, کہ استاد جی کچھ معلوم ہوتا ہے فاقے سے. تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد اس نے کہا, استاد جی آج مہربانی کر کے مجھے چھٹی دے دے کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے جانا ہے مجھے. یہ تو ویسے ہی یاد آ گیا مجھے کہ آج تو بڑی عبادت کا دن ہے, بڑا دن اور بڑی رات ہے, بڑا دن بڑی رات, کیونکہ رات دن سے شروع ہو کے رات تک چلے گا. اور کتنے گڑ گڑا کر یا اللہ پاکستان جیت جائے, گویا کہ عزتوں کا فیصلہ اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس میچ پر ہے. بس پاکستان جیت جائے گا تو پوری قوم کی گردن فخر سے بلند ہو جائے گی. بتائیے صاحب, اب عزتوں کا فیصلہ کرکٹ کے میدانوں میں ہونے لگا, پہلے جہاد کے میدانوں میں ہوتا تھا, اب کرکٹ کے میدانوں میں ہونے لگا. ترقی کرتے کہ جناب دنیاوی ترقی ہوتی, چلو سمجھ میں آتا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو وسائل معدنیات وغیرہ کی صورت میں عطا فرمائے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر عوام کو فائدہ دیا جاتا, پھر ترقی کسی کام کی تھی. اور سب سے بڑی مسلمان کی جو ترقی ہے وہ آخرت کی ترقی ہے, کیونکہ مسلمان کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد کام آنا ہے. لیکن عوام کی بہبود اور ان کی ضروریات یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے. تو کھیل کے میدانوں سے فیصلہ نہیں ہوا کرتا, یاد رکھنے کی بات ہے. اب گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے, یا اللہ پاکستان جیت جائے, تو بھائی اس چیز کا پھر اچھے اچھے دیندار حضرات بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بس, اور جو ذرا جن کے دل میں تھوڑا سا خوف خدا ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, میچ نہیں سنتے, لیکن اپنے موبائل پر الرٹ کہ ہر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا رہے کہ کتنی اننگز ہوئی, کتنے میچ ہوئے اور کتنے رن ہوئے اور کتنے آؤٹ ہوئے, بس یہ پتہ چلتا رہے. اچھے خاصے دیندار وہ بھی یہ کام میں, یعنی قلب ایک نہایت فضول چیز میں مشغول ہے. یہ غفلت کی علامت ہے کہ جیسا تعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یحبہم کحب اللہ, ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. ان کافروں کے لیے فرمایا کہ اپنے بتوں کو پوچھتے تھے, یحبہم کحب اللہ, وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. پھر آگے فرمایا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں, جو ایمان کامل رکھتے ہیں, وہ تو اللہ تعالی سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں. تو جیسی محبت کرکٹ سے ہے, یہ محبت کا حق تو شریعت و سنت کا تھا, یہ محبت کا حق تو نماز کا تھا, عبادت کا تھا, لیکن کیا کہیں بس. پھر وہ بھی کتنی عجیب بات, ایک وہ بال جو کبھی آگے رگڑتا ہے کبھی پیچھے رگڑتا ہے, بس پاگل اس کے پیچھے بنے ہوئے. ایک سیاستدان الیکشن میں کی تیاری میں کھڑا تھا, کسی کا جلسہ ہوا تو اس کا ہی فٹ بال میچ تھا, اس کو بلایا گیا. جب میچ ختم ہوا تو اس کے بعد اس کی تقریر تھی, اس کی تو الیکشن ووٹ کی تقریر تھی. اس نے کہا بھائیو میں نے میچ دیکھا تو دونوں ٹیموں کی محنت سے دل خوش ہوا اور ساتھ میں بہت ہی تکلیف ہوئی کہ دونوں ٹیموں کے 11-11 کھلاڑی ایک بال کے پیچھے بھاگتے رہے. آپ حضرات مجھے ووٹ دیجئے تو میں وعدہ کرتا ہوں ہر کھلاڑی کو الگ بال دلاؤں گا. تو ایک بال کے پیچھے کوئی بلے مار رہا ہے, کوئی اس کو پھینک رہا ہے, اور اتنا ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں, کچھ ذکر اللہ کریں, آخرت کمائیں. وہاں پر یہ تھوڑی کہ کرکٹ کا ٹکٹ پاس دکھا کے, اچھا آپ پاکستان انڈیا کا ٹکٹ پاس, آپ تو سیدھا جنت میں جائیں جناب, یہ ہار گیا تو جہنم جائے گی ساری قوم. انا للہ و انا الیہ راجعون, سراسر غفلت کی علامت ہے. اور افسوس دینداروں پر بھی ہے کہ وہ بھی اس میں مشغول پورے کے پورے ہوتے ہیں. چلو ایک خوشی ہوتی ہے کیا ہے ایک قوم کا, لیکن وہ ایک صرف خبر کی حد تک تھا تو ٹھیک تھا, لیکن افسوس جس طرح سے مشغول, یہ سراسر ہم لوگوں کی غفلت کی علامت ہے. تو میرے پیارے دوستو, اب زندگی, میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت کراچی میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک صاحب نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا, پوچھا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا کوئی مالدار بھی اگر مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی فیکٹری, اس کے کاروبار, اس کے روپے پیسے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا, بلکہ یہی تذکرہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں دینا, عبادت کرنا, اعتکاف میں بیٹھنا, تبلیغ میں جانا, بزرگوں سے محبت اور تعلق رکھنا, اپنی اصلاح کرانا, حج کرنا, عمرہ کرنا, مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, کسی غریب کی شادی کرا دی, کسی غریب کی ضرورت, کسی کا علاج کرا دیا, اسی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. فیکٹریوں کا کوئی ذکر نہیں, کتنا پیسہ, کون سی گاڑی میں جا رہا ہے, کون سا موبائل فون رکھتا تھا, کون سی گھڑی پہنتا تھا, کیسا چشمہ پہنتا تھا, کون سی کمپنی کے جوتے پہنتا تھا, کوئی ذکر نہیں. ایسا ہی ہے نا. آہ, میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان آخرت کے سفر کو چلا جاتا ہے, یہ آخرت کا سفر ہے. اس لیے حضرت والا دامت برکاتم نے, جو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتم نے, وہ جو ایک انتظام کیا کہ جنازہ کے لیے بس کا, تو اس پر لکھوایا, لکھا ہوتا نا جنازے کی بس, تو حضرت نے اس پر لکھوایا کہ آخرت کا سفر, سفر آخرت, آخرت کا سفر, یہ ہے اصل. اور ایک مرتبہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی حیات کی بات ہے, میں حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ سفر پر تھا پنجاب میں نا, تو غالباً مغرب کے بعد کا وقت تھا اور عشاء کے لیے انتظار میں حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے. میں حضرت کے ساتھ حاضر تھا, تو میں بیٹھا ہوا تھا کچھ, تو حضرت نے مجھ سے فرمایا دیکھو سامنے کیا لکھا ہے, مسجد کی دیوار پر سامنے جہاں حضرت تشریف فرماتے, بالکل جہاں تشریف فرماتے اس کے بالکل سامنے, فرمایا مجھ سے دیکھو کیا لکھا ہے. جب میں نے دیکھا تو پڑھا, ایک شعر لکھا ہوا تھا وہاں پہ, اور وہ شعر یہ تھا حضرت مولانا مظہر صاحب کے سامنے بالکل. فرمایا کہ لوگ, وہ شعر جو لکھا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, اور مظہر در حقیقت گھر گیا. اصل میں یہ شعر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ہے, جو نقشبندی بزرگ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, یہ ان کا شعر ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے وصال انتقال کے بعد, مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بعد, کے وصال کے بعد, یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالزاد بھائی بھی تھے, ان کے انتقال کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے, اور شہادت کا بالکل وہی منظر تھا جیسے آج کل علماء کو شہید کیا جاتا ہے, ان کو بھی شہید کیا گیا. اور ان کا جرم کیا تھا؟ وہی جرم تھا جو آج علماء کا جرم ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا نا, رقیبوں نے رپٹ لکھائی, رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں, نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ جرم تھا. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا, کوئی جرم نہیں تھا ان کا, لیکن وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے, بس یہ ان کا جرم تھا. کیا اللہ تعالی نے کس عجیب انداز سے فرمایا, سورہ بروج کے اندر اس قوم کا ذکر کیا جن کو آگ میں جلایا گیا, کس انداز سے اللہ نے فرمایا, وما نقمو, کوئی جرم نہیں تھا ان کا, وما نقمو منہم, کوئی جرم نہیں تھا, لیکن الا ان یؤمنو, کیا انداز ہے سبحان اللہ, لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. لہذا اہل دین کا کوئی جرم نہیں ہے, صرف جرم یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ جرم تو پرانا جرم ہے. اور ایک بار یہ تو کتنا ہے, یہ سوچے قرآن پاک کے نزول سے بھی پہلے پہلے قوموں کا ذکر ہے, تو پتہ چلا یہ جرم تو پرانا ہے جناب. اہل حوس, اہل حوس اور اہل شر, نفس کے غلام, ہمیشہ سے ان کو یہ برا لگا کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو. اب بھی برا یہی لگتا ہے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کتنا اچھا شعر, کتنا مزہ آ رہا ہے اس شعر میں, کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی ڈائری میں یہ شعر لکھا ہوا تھا, شہید کیا گیا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا. یہ سنایا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ ملک بدل گیا, کرنسی بدل گئی. آخرت میں کرنسی یہ گاڑی, یہ موبائل, ایئر کنڈیشن, یہ ڈیپ فریزر, ڈیپ فریزر, اس کا نام کیا ہے, ڈیپ فریزر, گہرائی تک, ڈیپتھ میں جاتا ہے, گہرائی تک گوشت جمع کیا. اور یہ پردے, یہ کارپیٹ, شاندار مکان, لباس, یہ سب کی سب چیزیں آخرت کی کرنسی نہیں ہے, یہ دنیا کی ضروریات ہیں, وسائل حیات ہیں, اس سے ہمارے بزرگوں نے منع نہیں کیا. یہ وسیلہ حیات ہے, اور وسیلہ حیات کو مقصد حیات بنانا یہ ہماری غلطی ہے. وسیلہ حیات کو مقصد حیات نہ بنائے. اب آپ بتائیے ایک آدمی کسی بادشاہ کے محل میں کھائے گیا, اس کی دعوت کی بادشاہ نے, اب بادشاہی کھانا کھایا تو اس نے کہا اتنا عمدہ کھانا, اب وہ بادشاہ کا مہمان ہے کہ بادشاہ نے اس کو اپنے یہاں 20 دن کے لیے بلایا. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ پہلے دن جب اس نے کھانا دیکھا تو چپکے سے ایک برتن میں نکال کر جمع کرنے لگا, بادشاہ کو پتا چل گیا تو اس نے پوچھا یہ کھانا کیوں جمع کیا؟ اس نے کھانا کہا کہ یہ کھانا میں نے اس لیے جمع نہیں کیا کہ اتنا لذیذ کھانا میں زندگی میں نہیں کھایا, شاہی کھانا, تو میں یہاں پر ہوں تو شاید پتہ نہیں کل مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب آپ بتائیے اگر کوئی بادشاہ کے محل میں رہ کر اور بادشاہ کے سے یہ کہے کہ کل پتہ نہیں مجھے کھانا ملے گا نہیں ملے گا, بادشاہ اس کو اپنی توہین نہ سمجھے گا؟ یا وہ کھانے کو بچا کر رکھ لے کہ جی شاہی کھانے کے میں قابل کہاں, تو بادشاہ اس کو بھی توہین سمجھے گا. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالی نے یہ پوری کی پوری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے, اس کو ہمارے لیے ضرورت زندگی بنایا لیکن مقصد زندگی نہیں بنایا. استعمال کرو, تم کھاؤ پہنو استعمال کرو, لیکن مقصد زندگی یہ ہے کہ تم ہمارے ہو, یہ سب تمہارا ہے. ان دنیا خلقت لکم, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے, یہ سب تمہارا ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, لیکن تم ہمارے ہو. شاہی محل میں جا کر اگر وہ کرے تو کتنی بادشاہ اس کی توہین سمجھے گا کہ تم کھانا جمع کرو, تم ہمارے مہمان ہو, تم اس کو کھاؤ استعمال کرو, تم ہمارے مہمان ہو لیکن جمع مت کرو. سبحان اللہ. تو ملک بدل جائے گا, میرے شیخ فرماتے ہیں ملک بدل جائے گا, کرنسی بدل جائے گی. ملک بدلنے سے کرنسی بدل جاتی ہے, پہلے یہ دنیا میں رہتا تھا اب آخرت میں چلا گیا, دنیا کی کرنسی یہ سب چیزیں ہیں لیکن آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہیں. یہ شریعت و سنت پر چلنا ہے, یہ آخرت کی کرنسی ہے. اس لیے فرمایا اس کا تذکرہ اچھے اعمال کا ہوتا ہے, لیکن دنیا کی نہیں کہ فیکٹری کتنی, گاڑی کیسی, کتنی گاڑیاں رکھی, کتنے موبائل اور ایئر کنڈیشن کا, اس کا تذکرہ نہیں, بلکہ آخرت میں گیا اب آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ وہ مؤذن کہ جس کو آج دنیا والے حقیر سمجھ رہے ہیں کہ مؤذن صاحب ہے, اور جی مؤذن کو دیکھو, خواجہ عزیز حسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, سی ایس ایس کا امتحان دے کر پاس کیا, ڈپٹی کلیکٹر بنے, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جانے لگے. اثر کیا ہوا کہ سر پہ کبھی گول ٹوپی کبھی امامہ, ایک مٹھی داڑھی, مونچھیں سنت کے موافق صاف, لمبا کرتا شلوار ٹخنوں سے اوپر, ہاتھ میں تسبیح, نگاہ نیچی کیے, کہاں جا رہے ہیں اس حلیے میں, کہاں جا رہے ہیں, عدالت جا رہے ہیں. یہ حلیہ ہم مسجد کے لیے بناتے ہیں, اللہ تعالی کی محبت کا اثر اس شخص پہ دیکھے, حکیم الامت کی صحبت کا اثر کہ وہ شخص اس حلیے میں مسجد جا رہا ہے, عدالت میں جا رہا ہے, ڈپٹی کلیکٹر ہے اسی حالت میں. ہم تو مسجد میں بھی ٹوپی تلاش کرتے ہیں, اس لیے تو ہمارے اکابر نے ٹوپی نہیں رکھی, ٹوپی کو مسجد میں رکھنا پسند نہیں کیا, گو کہ جائز ہے. کیوں؟ ایک آدمی آیا ٹوپی کو یوں ٹھڈا مارا, دوسرا یوں پھینکا ٹوپی اتار کے یوں پھینکی, بے حرمتی بے ادبی, پھر کوئی میلی کچیلی کوئی حساب نہیں. یہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے, یہ ٹوپی سنت مؤکدہ ہے. یہ لباس کا حصہ ہے, اس کو اہتمام سے اپنے سر پر اوڑھنا چاہیے. نہ کہ یہ ٹوپی جو کہ مسجد میں کبھی یوں پھینکی کبھی یوں پھینکی. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ حلیہ لمبا کرتا شلوار ٹخنے سے اوپر ہاتھ میں تسبیح ایک مٹھی داڑھی مونچھیں سنت کے موافق صاف سر پر کبھی امامہ کبھی ٹوپی اوڑے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر جا رہے ہیں. کہاں عدالت جمعہ پڑھنے نہیں جا رہے ہم تو جمعے میں ایسا حلیہ بناتے اور حضرت خواجہ صاحب عدالت جا رہے. اب لوگوں نے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں لو جی مؤذن صاحب جا رہے ہیں اسی پہ یاد آیا تھا نا لو جی مؤذن صاحب جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کا مذاق اڑایا دل دکھا آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہے تو تکلیف نہ ہوگی ان کا بھی دل دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی مذاق اڑاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن خواجہ صاحب نے اللہ سے فریاد کی. کیا فریاد دیکھیے میرے شیخ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کیا فریاد کی ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جب تک انسان اس کے اندر وہ جو بڑائی کے تکبر کے بت پاش پاش نہیں ہوتے اس وقت اللہ تعالی کی محبت اور عظمت اس کو ملتی نہیں ہے. یہ تکبر ایسی چیز ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کے تحت میں کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اہلیہ اذلہ کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد مچاتے ہیں تاراج کرتے ہیں اور وہاں کے جو معزز لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے قیدی بنایا جاتا ہے. تو فرمایا تھے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جب اسی جس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اور اس کے دل کو اپنی تجلی گاہ بناتے ہیں اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرماتے ہیں تو پھر اس کے دل میں جتنے بڑائی کے بت ہوتے ہیں ان سب کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے دل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بڑائی تو دور کی بات اور تکبر اور عجب کے چودھری تو ہونا دور کی بات وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لا شمع محفل کی پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریا دل کی ایک بجلی سی پہلے کوندی اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. اس کو اپنا ہوش کیا رہتا عالم یاد نہیں رہتا. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ من مانم نہ دل مانت نہ عالم. اے اللہ نہ جلال الدین رومی رہے گا نہ اس کا دل رہے گا نہ ہی عالم رہے گا. کب اگر بدا خوبی در آئی اگر آپ نے اپنے جلال الدین رومی کے دل کو اپنی تجلی اور اپنی محبت کی ایک تجلی جب ملی تھی اس وقت یہ بات کہی تھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی تجلی آپ نے اور مجھ پر نازل فرمائی اپنی رحمت کو مجھ پر ایسے ہی اتارا تو نہ میں رہوں گا نہ دل رہے گا نہ یہ عالم رہے گا. سبحان اللہ. اگر جس کے دل میں اللہ ہو پھر وہ اپنی بڑائی کہ میں ایسا اور میں ویسا کسی کو حقیر سمجھے گا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ تکبر کے چودھریوں کو اللہ تعالی گرفتار فرما لیتے ہیں. اور دل میں تکبر ہونا کہ جی میں بڑا ہوں اور میری عزت ایسے ایسے ہونی چاہیے، میری واہ واہ ہو، میرا نام ایسے لکھا ہو، تو یہ میرے پیارے دوستو علامت یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت نہیں ہے. کیونکہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سلطان عزت، تو سلطان عزت عالم برکشت. جب اللہ تعالی وہ سلطان عزت والا کسی کے دل میں اپنی محبت کا جھنڈا گاڑتا ہے تو جہاں اثر، جہاں در بجے بے، جہاں در بجے بے آدم درکشت، تو کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ پورا عالم جیب آدم میں چلا جاتا ہے، وجود جو ہے آدم میں چلا جاتا ہے، گویا کچھ بھی نہیں ہے. لہذا فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، کہ جو چاہے میری عزت ہو، مجھے میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے پوچھے ذرا میں آگے آگے رہوں. فرمایا کہ ابھی اس کو معرفت کا جام نہیں ملا، اللہ تعالی کی محبت اور تعلق سے ابھی یہ بیگانہ ہے. جو مخلوق سے جھگڑوں میں پڑتا ہے اور مخلوق سے جھگڑا کرتا ہے اور مخلوق کے جھگڑوں میں وقت لگاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ابھی اللہ تعالی کی محبت نہیں ہے. جب بھی مخلوق کے جھگڑوں میں وقت ضائع کرتا، اس لیے فرمایا، ایک بات فرمایا کرتے تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جزامی کبھی زکامی پہ نہیں ہنستا، جزامی کبھی زکامی پہ نہیں ہنستا. کیا مطلب؟ ایک آدمی کے جزام کیڑے پڑے ہیں جسم میں، اب اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا وہ چھینک مارا، اس نے چھینک ماری تو وہ زکامی کو کیا کہہ رہے، یہ زکامی ہے نا، زکام لگا ہوا ہے، اب وہ جزامی اس کو کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو کیسی شکل بنا رہا ہے. تو فرمایا زکامی کا، زکامی پر جزامی کا ہنسنا بیوقوفی کی علامت ہے. ایک پھانسی کا مجرم کبھی میونسپلٹی کے چالان والے پر نہیں ہنستا کہ جس نے، جس کو پولیس کانسٹیبل نے پکڑ لیا کہ تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا یا ٹریفک سگنل توڑ کے بھاگ گیا، اس کو پکڑ لیا 50, 200, 300 روپے کا، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو بیوقوف کو دیکھو. ارے بھائی تو اس کو کیا بیوقوف کہہ رہا ہے، تو تو پھانسی کے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا مثال دیکھی ہمارے مشائخ نے، کیسے کیسے انداز سے سمجھایا سکھایا کہ پھانسی کا مجرم وہ کبھی میونسپلٹی کے چالان والے پر نہیں ہنستا، جزامی کبھی زکامی پہ نہیں ہنستا. فرمایا اسی طریقے سے ہمارے جرم ہم خود جانتے ہیں کہ کیا پکڑے جائیں گے. کسی کو دیکھا جناب کوئی گناہ کرتے ہوئے، اور دیکھو یہ گناہ کر رہا ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ ہم 2, 4, 5, 10 گنا جانتے ہیں، اپنے تو ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا جانتے ہیں. پھر وہ گنا بھی ایسے، کتنے ایسے گنا ہیں کہ جن کو گنا کرنے کے بعد ہم نے توبہ نہیں کی. سوچو ہمارا مقدمہ کیسا ہوگا، کیسے پکڑے جائیں گے ہم لوگ. وہ تو 2-4 گنا دیکھے، وہ 2-4 گنا ہے وہ تو نکل جائے گا، ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ ہیج کافر را بخاری من گرید، کسی کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو. کیا عجیب تعلیم ہے، دیکھیے کسی کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو. کیا مطلب؟ اس کے کفر سے تو نفرت ہے لیکن کافر سے نفرت نہیں ہے. نازک مسئلہ ہے, سمجھنے کی بات ہے. کافر کے کفر سے نفرت ہے لیکن کافر سے نفرت نہیں ہے. بھائی اگر کسی مسلمان کو, ہمارے کسی رشتے دار کو کوئی ایسی زخم ہو گیا جس کی بدبو ہے, تو زخم سے نفرت کرے گا, رشتے دار سے نفرت کرے گا؟ ڈاکٹر مریض سے نفرت کرتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ گناہگار سے نفرت مت کرو. گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نفرت نہیں ہے. کفر سے نفرت ہے, کافر سے نفرت نہیں ہے. اور پھر آگے کتنی عجیب بات بتائی, فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ کہ مسلمان بودنش باشد امید, کہ باشد امید مسلمان بودنش, یہ امید باقی ہے کہ وہ شخص جو آج کافر ہے کل کو مسلمان ہو جائے. کیا عجیب, دیکھیے, یعنی اس کے مسلمان ہونے کی چونکہ امید باقی ہے, اس لیے اس کے کفر سے تو نفرت کرو کہ یہ کفر قابل نفرت چیز ہے, لیکن کافر سے مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ مسلمان ہو جائے, مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھ لیا جنت چلا جائے گا. اور ہمیں اپنے ایمان کی خبر نہیں ہے, ایمان کا معلوم نہیں ہے, اس لیے فرمایا اپنے کافر سے بھی نفرت مت کرو, کل کو وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کل کا ہمیں معلوم نہیں ہے. کھوپڑی الٹی ہوتے دیر نہیں لگتی ہے. ہاں, اس لیے فرمایا ناز مت کرو, اپنے کو پاک مت سمجھو, اپنے کسی عمل پر ناز مت کرو, اپنے علم پر, اپنی عبادت پر, اپنے مال خرچ کرنے پر, اپنے تقریر کرنے پر, تبلیغ میں جائے, حج و عمرہ کرے, کوئی اچھا کام کرے, ناز نہ کرے. یہی کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عطا ہے, آپ کی توفیق ہے, آپ اپنے کرم سے اگرچہ قبولیت کے لائق نہیں ہے لیکن اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے. اگر ہم پر مقدمہ چل گیا, لاؤ ذرا نماز کا حساب دو, لاؤ بھائی نماز کا حساب دو, کیا دیں گے حساب؟ پوری زندگی کی نمازیں تو دور کی بات, ایک وقت کی نماز کا حساب دینا ہمارے لیے مشکل ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے بیٹے سے, اپنے لڑکے سے فرمایا کہ بیٹا دن بھر جو تم کام کرتے ہو نا, روزانہ رات کو مجھ کو اس کا حساب دیا کرو, کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کیا کیا, کہاں وقت گزارا, سب حساب دو. لڑکا حساب دینے لگا, ایک ہفتہ گزرا, اس نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ابا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں حساب نہیں دے سکتا. ان بزرگ نے فرمایا بیٹا سب ایک ہی دن کا تو حساب ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں ابا بہت مشکل ہے, میں نہیں دے سکتا. تم ان بزرگ نے آہ کے جو فرمایا کہ آہ بیٹا تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا تو ساری زندگی کا حساب کیسے دے گا؟ اس لیے جو کام کر سوچ سمجھ کر کر. کیا کرنے کو, حضرت شیر اکثر سنایا کرتے تھے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمتے چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. یہ حال. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں, کروڑوں درود و سلام. کیا پیاری دعا سکھائی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کہ اللہ ہمارا آسان حساب لیجیے. ہماری ماں نے پوچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, کہ آسان حساب کی کیا معنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آسان حساب کے معنی ہے کہ اللہ تعالی نامہ اعمال کو دیکھیں اور کچھ نہ پوچھیں. فرمایا جاؤ. کیونکہ منوقش عزبا, جسے پوچھ گچھ شروع ہوئی, عذاب دیا جائے گا، کہاں ہم حساب دے سکتے ہیں؟ اس لیے سمجھایا کہ کسی کافر سے بھی، کافر کے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں، کیونکہ کل کو مسلمان ہو جائے، گنہگار سے بھی نفرت مت کرو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کسی گنہگار کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، کسی گنہگار کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں. زاہد سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی وہ عبادت کرنے والا جس کا دل اللہ تعالی کی محبت سے خالی ہے. عبادت تو کرتا ہے، عبادت ہے، اس لیے اس کو زاہد ناداں، زاہد خشک کہتے ہیں، ملا خشک کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت سے خالی ہو. جی کام ہے بس ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں، عبادت بھی مشین کی طرح، انسان بھی نہ مسکرا رہے ہیں، نہ ہنس رہے ہیں، نہ رو رہے ہیں. کوئی ہنسی کی بات ہے اس میں بھی نہیں ہنسنا، بالکل یوں پڑے ہوئے ہیں. کوئی غم ہوا اس پر بھی کوئی اثر نہیں. اس کو کہتے ہیں زاہد خشک. اور پھر یہ زاہد نادان کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے، دیکھو میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، اور یہ دیکھو گنہگار ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں زاہد ناداں، جو عبادت تو کر رہا ہے لیکن اپنی عبادت پر ناز کر رہا ہے، کیونکہ وہاں ناز سے نہیں، نیاز سے کام چلے گا. کیا فرمایا؟ کسی گنہگار کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، کہ اس کے آنسوؤں پر فرق بھی روتا رہتا ہے. جب وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تڑپتے ہوئے دل سے سجدہ گاہ کو اپنے آنسو سے تر کرتا ہے، تو اس وقت میں عرش اعظم بھی ہل جاتا ہے، آسمان بھی روتا ہے. مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرب نالم خل کہا نالا شبت، کہ جب میں نالا کرتا ہوں، روتا ہوں، تو مخلوق بھی، ساری مخلوق میرے ساتھ اللہ کے حضور میں روتی ہے. اور گرب گریم چرخ رہا گریاں شبد، جب میں روتا ہوں تو میرے ساتھ آسمان بھی روتا ہے. اللہ اکبر، کیا ذوق ہے دیکھیے. تو وہ گناہگار جو رو رہا ہے، آسمان کو رولا رہا ہے، ہم اسے حقیر سمجھ رہے کہ دیکھو بے وقوف نالائک گناہگار. سبحان اللہ، فرمایا کہ اپنی کسی عبادت پر ناز نہ کرو. یہ شخص تکبر کر کے، عبادت کر کے، تکبر کر کے اللہ سے دور ہو رہا ہے، وہ شخص گناہ کر رہا ہے، گناہ پر توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو رہا ہے. اسے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو. اس لیے گناہگار کے گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے. کافر کے کفر سے نفرت ہے، کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے. کیا؟ ہاں، اگر موقع ہو ایسا کہ وہ گناہگار جسے قصاص لینا ہے، تو اب اسے جو شریعت کا حکم ہے اس حکم کو پورا کیا جائے. میدان کا موقع ہے، اس وقت کافر سے جو معاملہ ہے وہ کیا جائے. اس لیے اپنے کو بڑا نہ سمجھیں. سبحان اللہ. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیا سادی سی کیسی بات. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی اپنے کو مٹائے، اپنے کو کچھ بھی نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَا، بڑائی صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، صرف بڑا اللہ، بڑائی اللہ کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے مقدم کو مؤخر فرما دیا، الْكِبْرِيَاءُ لَهُ، لیکن فرمایا لَهُ الْكِبْرِيَا، بڑائی صرف ان کے لیے ہے. کیا؟ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر، حسر کے معنی پیدا ہو گئے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے، بڑے صرف اللہ ہیں. سبحان اللہ. ایک بات یاد آئی، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اکثر واقعہ، ایک بزرگ کی داڑھی کو کسی نے دیکھا، اس نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ تیری داڑھی اچھی ہے، میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. یاد رکھیے گا، کسی سنت کا مذاق اڑانا، اگر ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان ہے، گناہگار ہے، مسلمان ہے، کمزور ایمان والا ہے، لیکن ایک آدمی اگر سنت کا مذاق اڑائے تو لا شک فی کفر ہی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتا، اور ایک آدمی داڑھی رکھ کے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، بہت خطرناک بات ہے. اس لیے کسی سنت پر عمل نہیں کرتا، یہ نہ کہے جی میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ مت بولے، یہی اعتراف کرے کہ بھائی میری ایمانی کمزوری ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ توفیق عمل بھی عطا فرمائے. تو وہ اس نے کہا، وہ بزرگ خاموش، فرمایا میں پھر جواب دوں گا. اللہ سے دعا مانگی، لہذا انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگرد و مریدوں سے فرمایا کہ میرا جنازہ اس رستے پر لے کر جانا، فلاں جگہ پر پہنچ کر ذرا ٹھہر جانا. انتقال ہوا، جنازہ لے جایا جا رہا تھا، اس شخص کے گھر کے سامنے جب جنازہ رکا، اس نے بھی دیکھا تو جنازے میں سے اٹھے، بیٹھ اٹھ کر بیٹھے اور اس شخص سے فرمایا کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمایا. تو بھائی جو یہ اللہ والے ہیں نا، یہ لرزا رہتے ہیں، ترسا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا. اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، او جی میں نے حج میں یہ کیا، میں نے وہ کیا. ارے بھائی ڈرتے رہتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے. اپنے الفاظ سے، اپنے ظاہر سے، اپنی کسی چیز سے بڑائی نہ دکھائے کہ ہم بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس کو اللہ کا کرم سمجھے. اپنے مال سے، اپنے خاندان سے، اپنی طاقت سے، کسی چیز سے اپنی قیمت نہ لگائے. ہماری قیمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی سے ہے کہ وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، اسی میں ہماری قیمت ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. اے کریم مالک، اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور عظمت کا جھنڈے کو بلند فرما. ہمارے دلوں میں یا اللہ اندھیرا ہے، اس میں اپنے قرب کا آفتاب طلوع فرما. ہمارے دلوں کو روشن فرما، اور جس طرح سے دن کی روشنی میں کام کیے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اس آفتاب قرب ولایت کی روشنی میں یا اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنائیے یا اللہ. اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما. اگرچہ ہم نالائق ہیں، نالائقی کے اعمال کیے، لیکن یا اللہ آپ کے سوا ہم جائے کہاں. ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے. ہماری یا اللہ گمراہی کو، ہم راہ گمگشتہ ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما. فلاح والے راستے پر چلا دیجئے، رضا اور خوشی کے راستے پر چلا دیجئے یا اللہ. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ. ہمیں ہمارے نفس کی شرارت سے بچا دیجئے، اپنا قرب، اپنا تعلق خاص عطا فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ. اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرما دیجئے، عاجزی اور تواضع نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا اور خوشی کے اخلاق اور اعمال نصیب فرما، اپنی ناراضگی کے اعمال اور اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو یا اللہ تعالیٰ، ہمارے بولنے کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ. اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما یا اللہ تعالیٰ. مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما یا اللہ. ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ. ہمارے گھر والے اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ تعالیٰ. ہمارے ملک پاکستان کی زراعت میں، تجارت میں، معیشت میں برکت عطا فرما
اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یہاں شریعت و سنت کا بول بالا فرما، اپنی رضا اور خوشی والے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ غیر کی جو نظر یا اللہ تعالیٰ اس ملک پر لگی ہے جسے ملک میں بدمنی، اور یا اللہ تعالیٰ جو جس قسم کے واقعات مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے اور ملک کو توڑنے کے بدمنی کے واقعات، یا اللہ اسے حفاظت فرما، امن و امان قائم فرما، یا اللہ چپے چپے کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ شرارت کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے ہاتھوں کو توڑ دیجئے، ان کو نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے سارے عالم میں جہاں مسلمان کسی تکلیف میں ان کی مدد فرما دیجئے، کسی اللہ تعالیٰ مدد فرما دیجئے، اپنے نام پاک ایمان اور کلمے کی برکت سے مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہم اگرچہ نالائق ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے سروں پر جوتے برسائے جائیں، لیکن یا اللہ ہمارے سینوں میں جو ایمان آپ نے عطا فرمایا اس کی علاج رکھ لیجئے، اپنے کلمے کے صدقے میں ایمان کے صدقے میں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کی اصلاح فرما، اپنی محبت کاملہ عطا فرما دیجئے، اپنا قرب و تعلق خاص نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.